قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلوات مومنین اکرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر آپ متوجہ ہیں کہ آج کی شب منسوب ہے شب وفات حضرت حسرت آیات جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا سے آپ اور آپ کے ساتھ محسن اسلام ناصر دین حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ایک ہی سال میں پے در پے یہ دو واقعات ایسے تھے کہ جنہوں نے قلب رحمت للعالمین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر ان دو حادثات کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ نے ان دو واقعات کے پیش آنے کے بعد مسلمانوں کو پورا سال عام الحزن قرار دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان تمام افراد پر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں عام الحزن کو بیان بھی کرتے ہیں، اس کی وجوہات کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آ کر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں عزاداری کہاں ہے۔ یعنی واقعاً تعجب کا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنت دے کر جا رہے ہیں، اور پھر ایک عمل پیغمبر کا ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کبھی ایک مرتبہ انجام دیا ہو، یا کوئی عمل ایسا کہ جو آپ نے انجام نہ دیا ہو، کسی اور کے کرنے کو آپ نے تائید کیا ہو۔ اگر ایسا کوئی عمل کہیں پر کسی کی نظروں سے پوشیدہ رہ جائے تو شاید امکان ہے کہ عمل ایک مرتبہ انجام دیا ہوگا یا تائید کی ہوگی تو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، آپ کی حیات طیبہ پر مسلمانوں کی اتنی نظر ہے کہ حضرت کی ہر چھوٹی چھوٹی حرکت کو، آپ کی زبان اثر سے جاری ہونے والے ہر لفظ کو مسلمان قید کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی شریعت کی جو ابتدائی شکل و صورت ہے، اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے اپنا وجود پیدا کرنا ہے۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود درمیان میں نہ ہو، اور ہم تصور کر لیں کہ قرآن کہیں سے ہمارے پاس آ بھی جاتا، تب بھی پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے، یہ ہماری عقول کبھی بھی درک نہیں کر سکتی۔ لہذا وہ تمام افراد جو کسی دور میں بھی اور کبھی بھی رہے ہوں، یا آج بھی کہیں پائے جاتے ہوں، کہ جو اس طرح کا اعلان کرتے ہیں کہ جی انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرآن کافی ہے اور انسانی عقل ڈیولپ ہو کر اس جگہ تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ قرآن سے استخراج کر سکے، یہ سوائے ایک بھول کے اور کچھ نہیں ہے۔ پروردگار نے اپنی شریعت کے ظہور کے لیے قرآن نہیں پیغمبر کو بھیجا ہے، لہذا قرآن کا مقام اپنی جگہ، قرآن کا احترام اپنی جگہ، قرآن نے بھی جو اپنے مطالب کو ظہور دینا ہے وہ وجود گرامی اسلام سے ہے۔ لہذا یہ مسلمانوں کی مجبوری ہے کہ وہ حتیٰ حضرت کی چھوٹی سی حرکت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے انہی حرکات و سکنات، انہی اقوال کے سائے میں اپنی شکل کو پیدا کرنا ہے۔ تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کے جس کو پیغمبر نے ایک پورا سال نہ صرف خود انجام دیا بلکہ اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے سب پر اس کو لاگو کیا، اور سب سے یہ چاہا کہ وہ پورا ایک سال محسنین اسلام کی عزاداری کریں، ان کے لیے اپنے آپ پر حزن کو تاری کریں، اور اس کے باوجود مسلمان آ کر یہ پوچھیں کہ عزاداری شریعت میں کہیں پائی جاتی ہے یا نہیں، تو یہ تعجب انگیز ہے۔ بہرحال میں اب اس موضوع پر نہیں ہوں کہ میں حضرت کی حیات سے عزاداری کو ثابت کروں، لیکن ایسا عمل کرنے کے باوجود، اتنی شدت کے ساتھ پیغمبر کا یہ پیغام پہنچنے کے باوجود بھی اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو یا वो शख्स वाकयान पैगंबर की सीरत से आशना नहीं है, या ये कि वाकयान कोई बोझ ऐसा है अहले बैत अलैहिस्सलाम से कि जो इतने अहम दलाइल के होते हुए भी उनकी तवज्जो को इस तरफ मबजूल नहीं होने देता। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, जो आयात मैंने आपकी खिदमत में अभी तिलावत की, सूरह मुबारक ज़ुहा की 7, 6, 7 और 8 नंबर आयत, बारहा आपने ये आयात सुनी भी होंगी, इनका तर्जुमा और बाज़ मकामात आपके जहन में मौजूद भी होंगे। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, ए मेरे हबीब, क्या हमने तुम्हें यतीम पाकर तुम्हें पनाह नहीं दी? वह वजद का बालन फहदा। अब जो आम तर्जुमा किया जाता है, पहले वो करूँगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसका माना करूँगा। आम जो तर्जुमा किया जाता है, हमने तुम्हें गुमराह पाकर क्या तुम्हारी हिदायत नहीं? वह वजद का आलन फ़अगना, यहाँ पर भी तर्जुमा वो करूँगा जो आम तौर पर किया जाता है। हमने क्या तुम्हें फ़कीर और तंग दस्त पाकर तुम्हें हमने क्या गनी नहीं किया? तीन मकामात हैं, पनाह दी यतीमी के मुकाबले पर, हिदायत दी गुमराही के मुकाबले पर, गनी किया तंग दस्ती के मुकाबले पर। यतीम और पनाह, इसमें तकरीबन पूरे आलम इस्लाम में कहीं कोई बहस मौजूद नहीं है, इसलिए कि बिल इत्तफाक तमाम मौर्रखीन और तमाम मुस्लिमीन का इस बात पर इत्तफाक है कि हज़रत के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, आपका इंतकाल हज़रत के पैदा होने से पहले हो गया था, लिहाजा आप बेशिकल यतीम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब ये जो आप यतीमी के आलम में पैदा हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला जो ये फरमा रहा है, अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, कि हमने तुम्हें यतीम पाकर तुम्हें पनाह दी, इससे मुराद क्या है? बाज ने कहा कि जिस तरह से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के जो आपके दादा थे, उन्होंने आपकी परवरिश की, ये मकाम है। और फिर मजबूर हैं सारे मुसलमान ये कहने पर कि चूँकि हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल भी आपकी उम्र के 8वें बरस में हो गया, और उसके बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश की, तो बाद ने कहा मुराद वो भी है। मैं सिर्फ पहले हिस्से की तरफ एक थोड़ी सी तवज्जो कराना चाहूँगा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का हज़रत को पालना, क्या ये वाकयान पनाह के मानों में आता है या नहीं? देखिए, उस वक्त शरीयत थी या नहीं, दीन इब्राहिमी किस शक्ल में मौजूद था, इससे बहस नहीं है अभी, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास तारीखी एतबार से मौजूद हैं उसमें, या इंसान का जो सोशल सिस्टम है उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें ये चीज़ कॉमन रही है कि बाप के ऊपर अगर दादा मौजूद है तो एक गोया जिस तरह से बाप का हुक्म जारी होता है, इस तरह से दादा का हुक्म भी जारी। अब इसमें आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाकर ऑब्जर्व कर लें, इंसानों में मामूलन ये कैफियत बाकी रही है, और अगर बाप की हैसियत किसी सोशल एतबार से, पॉलिटिकल एतबार से मुहकम हो, अहम हो, तो फिर कैफियत और ज़्यादा तब्दील हो जाती है। यानी सरदार कबीला अगर कोई शख्स हो और उसकी औलादें हों, तो मामूलन उसकी सरदारी की वजह से, उसकी रियासत की वजह से, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से उसके सारे बच्चे ऑटोमेटिकली उसके नीचे रहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की हैसियत मक्का में रईस मक्का की है, आप सिर्फ बनू हाशिम के ही रईस और सरदार नहीं हैं, या कुरैश के ही रईस और सरदार नहीं हैं, बल्कि पूरे मक्का में आपकी जो कैफियत है वो पूरे मक्का, इसीलिए आपको जो है सैयदुल बथा कहा जाता था, क्योंकि आपकी हैसियत मक्का में एक रईस की हैसियत थी। और उसकी सबसे बड़ी दलील क्या है? उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस वक्त इब्राहा हमला करने के लिए आया है, तो उसने जिसको रईस की हैसियत से तलब किया वो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब थे। साथ साथ ये भी हुआ कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट उसने उठा लिए थे, तो जब आपने जाकर उससे मुलाकात की और उसने गुफ्तगू की, तो आप रईस मक्का की हैसियत से ही गए थे उसके पास। लिहाजा हजरत मुत्तलिब की यह हैसियत यह समझाती है कि आपका अपने बच्चों के ऊपर भी जो हैसियत और आपका मकाम है वो इसी एतबार से था। लिहाजा हजरत عبداللہ کے انتقال کے باوجود جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی کفالت اور آپ کی ساری ذمہ داریاں جناب عبد المطلب نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں، اور جناب آمنہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد اسی گھرانے میں رہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ یہ بات سمجھاتی ہے کہ گویا حضرت آمنہ کی کفالت حضرت عبد المطلب اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ اسی طرح سے بعد میں شریعت نے آ کر باپ کے علاوہ جو دادا کی ولایت کا مثلا شخص بچہ کوئی یتیم ہو جائے اور اس کا دادا اگر باقی رہے تو شرعی اعتبار سے وہ اس کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے، لہذا جو شرعی اعتبار سے ولایت اور سرپرستی رکھتا ہو اس کے لیے پناہ کا عنوان تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے انتقال کے بعد حضرت کی یتیمی کی کیفیت وہ ہے کہ جس میں اب آپ بے سرپرست ہیں۔ اب جب یتیمی کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، مثلا یتیم ہیں پہلے بھی تھے لیکن بے سرپرست نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی پناہ نہ ہو، لہذا اس اعتبار سے جب آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کی سرپرستی میں آئے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر گویا آپ ولی شرعی نہیں ہیں، لیکن حضرت کو اپنی کفالت میں لینے کے بعد، حضرت کو اپنی پناہ میں لینے کے بعد حضرت ابو طالب نبی کو اپنی پناہ میں لے رہے ہیں اور خدا یہ کہہ رہا ہے اے نبی میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لیا۔ بس جناب ابو طالب کا مقام یہ ہے کہ عمل جناب ابو طالب علیہ السلام انجام دیتے ہیں اور خدا اس کو اپنی جانب نسبت دیتا ہے۔ تو جن کو جناب ابو طالب کے ایمان پر شک ہے یا کہیں پر بھی کوئی تردد ہے وہ قرآن سے ایک مرتبہ سوال کر کے تو دیکھیں کیا ممکن ہے کہ کوئی کافر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اپنی جانب نسبت دے۔ لہذا آیت کا یہ مقام صرف یہ نہیں بتا رہا کہ جناب ابو طالب مومن ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جناب ابو طالب ایسے مومن ہیں کہ جن کا عمل اخلاص کے اس منزل پر ہے کہ جہاں پروردگار بندے کے اخلاص کی نہائی منزل کو درک کرتے ہوئے اس کے عمل کو اپنے سے نسبت دیتا ہے۔ لہذا بہت کم مقامات ہیں ایسے کہ جہاں پر پروردگار نے کسی کے عمل کو اپنے سے نسبت دی ہو، اور ان مقامات میں ایک مقام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جنگ میں مقام ہے کہ جہاں پر آپ نے دشمن کے لشکر کی طرف کنکر کو پھینکا یا تیر کو پھینکا اور پروردگار نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب یہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ تمہارے پروردگار نے پھینکا ہے۔ تو جہاں اخلاص کی یہ منزل پیغمبر کا کوئی عمل حاصل کر سکتا ہو وہاں پر اسی منزل کو درک کر رہا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا عمل۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب صرف مومن ہی نہیں ہیں، ایسے مخلص مومن ہیں کہ جس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے پروردگار اس کے عمل کو اپنی ذات سے نسبت دے رہا۔ دوسرا مقام وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ایک بڑی بحث ہے ہمارے ہاں علماء اسلام میں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض جو مکاتب ہیں وہ آ کر یہ کہتے ہیں، وہ دیکھے وہ کہتے ہیں واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک کسی زمانے میں گمراہ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کی۔ اس کے مقابلے پر ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں پیغمبر تو پیغمبر تھے اس لیے کہ ہمارے پاس موجود ہیں بعض روایات، اور علماء اہل سنت کے ہاں بھی ان کی کتب میں بھی موجود ہیں کہ کنت نبیین و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو اگر آپ اس وقت بھی نبی تھے تو پھر وجدہ کا ظالن کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس مرحلے سے نکالنے کے لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک کبھی پیغمبر گمراہ رہے ہوں اور پروردگار نے ہدایت کی ہو، تو انہوں نے اپنے طور سے کوئی قصہ بنا لیا۔ وہ قصہ کیا بنایا کہ پیغمبر کہیں گئے اور جانے کے بعد کہیں پہاڑوں میں چلے گئے، پھر گھر کا راستہ بھول گئے اور وہ گمراہ ہو گئے اس اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر کا ایڈریس بتا دیا، وہ گھر پہنچ گئے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف، کیا واقعہ ایسا ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم ایک جگہ سے نکال رہے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ، وہ جو ہمارے ہم مثال دیتے ہیں کہ آسمان سے گرا پھر کہاں اٹکا، کھجور میں اٹک گیا، یہاں سے نکالا تو وہاں پھنسا دیا۔ کیا واقعا پیغمبر کی حیات یہ بتاتی ہے کہ آپ نے بکریوں کو چرانا اس طرح کے عمل انجام دیے؟ جو آدمی اپنے گھر کا راستہ نہ جانتا ہو، جو اطراف کی پہاڑیوں میں گم ہو جاتا ہو، کیا واقعا حضرت کا آئی کیو لیول اس لیول پہ تھا؟ جبکہ آپ جس فن سے آپ کا غار حرا پر جانا آنا اور اطراف میں گھومنا پھرنا عام سی بات تھی. یہ جو فن ہے یہ تو عرب کے عام بچوں میں عام طور پر پایا جاتا. آپ مجھے عرب کے کسی اور بندے کا ایسا کوئی واقعہ بتا دیں کہ جو گم ہو گیا ہو اور پھر ملا نہ ہو یا اس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ گئے ہوں. کیوں آپ اس طرح کی نسبت پیغمبر سے دیتے ہیں؟ لہذا علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جس چیز کو ذال کہا گیا ہے وہ ذال عدم کے اوپر دلالت کرتا ہے، معدومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے استدلال کیے ہیں عربی ادب میں بھی یہ مادہ اس معنی میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے. لہذا اس کا ہر جگہ معنی گمشدہ ہونا نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ گمشدگی ہر جگہ اس معنی میں نہیں ہے کہ گمراہی ہی اس کا لازمہ ہو. بعض جگہوں پر یہ مادہ استعمال ہوتا ہے وجود کے مقابلے پر، اور جب یہ وجود کے مقابلے پر استعمال ہوگا تو پھر خود خدا کا معنی وجود عطا کرنے کا. لہذا فرمایا کہ یہ اس معنی کو نہیں بیان کر رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی دور میں حضرت جو ہے وہ گمراہ رہے تھے اور پروردگار نے ان کی ہدایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کسی بھی مقام پر خدا نخواستہ اس مطلب کو اگر تصور کر لیں تو پورا نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن کے توحید کے مراتب، جن کے نبوت کے معنی اور مراتب کلیئر نہیں ہیں، عقائد کلیئر نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کبھی کافر بھی ہو سکتا ہے، نبی کبھی بھول بھی سکتا ہے، اس کو ہزیان بھی ہو سکتا ہے، اس کو نزیان بھی ہو سکتا ہے. تو جب سب کچھ ہی ہو سکتا ہے تو پھر نبوت جائے گی کہاں؟ کبھی یہ تو تصور کریں کہ اگر یہ ساری بیماریاں آپ نے لا کر پیغمبر کو ہی عطا کر دی ہیں. عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ پیغمبر جس پیالے میں سے دودھ پی لیں اس کا بچا ہوا دودھ پینے والا ہزاروں احادیث یاد کر لیتا ہے اس لیے کہ اس نے پیغمبر کے پیالے سے دودھ پی لیا تھا. وہاں آپ کے ہاں عجیب و غریب حضرت اس طرح کی بھی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت نے کسی برتن میں ادرار کیا، پیشاب کیا، وہ پھینکنے کے لیے بھیجا تو کسی نے نعوذ باللہ من ذالک اس کو پی لیا تو وہ اس کے لیے ایسا باعث شفا ہوا کہ، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی حیرت انگیز باتیں. تو وہ حیرت انگیز بات سن کر یہ تو سوچو کبھی کہ کیا واقعا جو کبھی گمراہ رہا ہو، جس پر ہزیان و نسیان کے اٹیک ہوتے ہوں، کیا وہ ذات واقعا اتنی بابرکت ہو سکتی ہے؟ تضاد نہیں نظر آتا واضح طور پر. لہذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذال سے مراد وہ مقام ہے کہ جو بالاخر حضرت کے لیے تصور ہے، اس لیے کہ واحد خدا ایسا ہے کہ جس کے لیے کبھی بھی عدم کا تصور نہیں کیا جا سکتا. گرچہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے وقت کو معین نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے کہہ سکتے کہ کوئی زمانہ ایسا تھا، لیکن پھر بھی عقلی اعتبار سے خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو فاصلہ اور وہ جو باریک سی لائن باقی ہے کہ جو اسے خالق اور انہیں مخلوق بناتی ہے، اتنی دیر کی کیفیت کے لیے بھی پروردگار فرما رہا ہے فوجدک ووجدک والن فہدا. یعنی یہاں پر جو چیز پر دلالت کر رہی ہے آیت وہ آپ کی گمراہی نہیں ہے بلکہ آپ کے مخلوق ہونے اور خدا کے خالق ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تیسرا مرحلہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اس عَائِلًا فَأَغْنَى سے بھی اکثر ایک مشکل جو پیش آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ عائل کا لفظ ہم لے کر جاتے ہیں کس طرف؟ تنگ دستی اور فقر کی طرف. اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خاندان فقیروں کا خاندان تھا. لہذا جناب ابو طالب کے بارے میں اسی طرح کی جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جی آپ بہت ہی فقیر تھے، آپ کے حالات بڑے تنگ تھے، اور جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس لیے کہ آپ کے گھر میں روٹی پانی کا مسئلہ تھا تو آپ نے حضرت علی کو جو ہے وہ پیغمبر کے حوالے کر دیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. دوسری طرف جیسے ہی ابو لہب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی جائیداد، اس کی تجارت، اس کے حوالے سے بڑے قصیدے پڑے جاتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ خاص طور پر آپ کو پیغمبر اور ان کے اطراف میں جو افراد ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان سے کوئی خاص مخاصمت ہے. ابو سفیان کی اگر فرض کرو دولت کی بات ہوگی تو اس کے بڑے قصیدے پڑے جائیں گے. ابو جہل کی بات ہوگی تو اس کی بھی ساری جائیداد ہضم ہو جاتی ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کے لیے مسائل کو حل کرنا مجھے حیرت ہوتی ہے. غور کیجئے گا، جناب حضرت अब्दुल मुत्तलिब के लिए आप तस्वर कीजिएगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अभी मैंने इशारा किया, अब्रहा जब आया और उसने मक्का के अतराफ में पड़ाव किया तो किसके ऊंट थे जो वो उठाकर लेकर गया? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के। अब अब्रहा जितना बड़ा लश्कर लेकर आया था उसमें यह तस्वर करना कि दो चार ऊंट उठाकर ले गया होगा, यह तो शायद अब्रहा की भी बेइज्जती हो और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी बेइज्जती हो कि दो चार ऊंटों के लिए आप गए उस ऊंट छुड़ाने। रिवायत यह बताती है कि कम से कम 100 या 200 ऊंट थे जो पूरी चरागाह से उठाकर, यानी पूरा गल्ला ऊंटों का था जो उठाकर ले गया था। ये जो 100-200 ऊंट कहीं चरागाह में है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, ये कब है? ये एक वाकया और गुजरने के बाद। वो वाकया क्या है? वो वाकया ये है कि हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम के कुएं की दरियाफ्त के लिए मन्नत मानी थी कि मैं किसी अपने बेटे की कुर्बानी करूंगा, और जब वो मिल गया और आपने कुरान निकाला तो जनाब अब्दुल्ला का नाम आया। तमाम जितने उस वक्त उलमा इनके थे और अफराद थे, उन सब ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मजबूर किया इस बात पर कि आप जनाब अब्दुल्लाह का भी कुरान निकालें ऊंटों के साथ। तो मशहूर तारीख का वाकया है कि एक ऊंट पर नहीं आया, दो पर नहीं आया, 10 पर नहीं 20 पर नहीं, 100 ऊंटों पर जाकर जनाब अब्दुल्ला का नाम नहीं आया, 100 ऊंटों का आया। तो जब 100 ऊंटों पर कुरान निकला, इसीलिए गौर कीजिएगा, आज तक इस्लाम में मर्द की जो दियत है वो 100 ऊंट जो मुकर्रर हुई है वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के इसी फेल के जरिए से हुई। मैं इसीलिए ताज्जुब करता हूं उन तमाम अफराद पे के जो हजरत के अजदाद को काफिर कहने की कोशिश करते हैं। क्या परवरदिगार काफिरों की सुन्नत के जरिए से इस्लाम को तश्कील दे रहा है? लिहाजा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की यह सुन्नत को इस्लाम में जारी करना खुद दलील है इस बात की, और हमारे पास और बहुत सारे अदिल्ला मौजूद हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अजदाद जनाब हजरत इस्माइल तक ये सारे के सारे औलियाए इलाही में से थे, और उन अफराद में से थे कि जो दीन इब्राहिमी पे अमल करके मुसलमान थे, और हत्ता रिवायात यह भी कहती हैं कि अगर इनको कभी जरूरत होती तो परवरदिगार फरिश्ते को भेजकर इनकी उन मसाइल को हल भी करता। लिहाजा ये सारे के सारे औलियाए इलाही थे। हजरत इसहाक की नस्ल से नबूवत चली है और हजरत इस्माइल की नस्ल से विलायत चली है, और खत्म नबूवत को इसीलिए रखा गया क्योंकि विलायत का सबसे आला तरीन दर्जा ही खत्म नबूवत है। लिहाजा जिदाने ग्रामी कदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब 100 ऊंटों से कुरान निकाला तो उसके बाद आपने हजरत अब्दुल्लाह को बचाया और 100 ऊंटों को कुर्बान किया। अब आप सोचें कि कुछ अरसे पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब 100 ऊंटों की कुर्बानी दे चुके हैं। मैं अब आपको चैलेंज करता हूं, आप चले जाएं डिफेंस में जहां पर सारा एक से एक बड़ा रईस पाकिस्तान का रहता है, आप चले जाएं पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों जरदारी और पता नहीं जितने भी हैं इन सब के पास चले जाएं और उनको यह कहें कि जी 100 ऊंटों की कुर्बानी देना है, तो जितनी भी दौलत होगी तब भी कुछ देर बैठकर सोचेगा कि 100 ऊंटों की कुर्बानी देनी है। हजरत ने 100 ऊंट तो हजरत अब्दुल्ला के सर पर वैसे ही वार दिए थे, उसके बाद भी कुछ अरसे के बाद आपके 200 या 100 ऊंट ऐसे मौजूद थे कि जो अब्रहा ले गया, तो हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के तो ऊंट तारीख नहीं गिन सकी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जायदाद कहां से गिनेंगे? और कई ऐसे वाकया थे इसी खानदान के। जनाब हाशिम को हाशिम क्यों कहते हैं? इसलिए कि कहत हो गया था मक्का में जो जितनों को आप तारीख में रईस कहते हैं ये जनाब हाशिम के दरवाजे पर प्याले लेकर इनके अजदाद खड़े हुए थे, और आप ऊंट ज़बह करके उनके गोश्त में शोरबा बनाकर और रोटियों को भिगो भिगो कर इन्हीं को खिलाते रहे। हैरत होती है जिनके दरवाजों से पल पल कर ये पैदा हुए हैं वो गनी कहलाते हैं, वो सखी कहलाते हैं, और जिनके पास इतना ने इतना दिया उनको हम फकीर। ये फकीर मनुष्य जरूर थे, दौलत का ज्यादा होने का माना हर जगह ये नहीं होता कि इंसान अय्याश हो, और ये किरदार रहा है। खुद मौलाए कायनात कभी भी फकीर नहीं थे, जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कभी भी फकीर नहीं थी, लेकिन आपने कभी भी दुनिया को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, और ये सुन्नत तारीख इस्लाम में अगर कहीं से जारी हुई है तो वह ज़ात जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की है। इस्लाम में दीन के नाम पर अपनी दौलत लुटाना اور اتنی بڑی مقدار میں اتنے طریقے سے لوٹا دینا, یہ جناب خدیجت الکبرا سلام اللہ علیہا. لہذا حضرت خدیجت الکبرا کے حوالے سے جہاں پر بھی بات ہوتی ہے بہت سو کے گلے سے نہیں اترتی. مجھے حیرت ہوتی ہے, بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بس ایسی تھی, کچھ اونٹ تھے ان کے پاس. سو اونٹ تو جناب عبد المطلب نے کیے, تو پھر وہاں کیوں نہیں پریشانی ہوتی تمہیں؟ اس لیے کہ تاریخ اس کے اوپر ثابت ہے. لہذا عزیزان من, ایسا نہیں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی جن کے رزق میں برکت دینا چاہے, جن کو عطا کرنا چاہے, وہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا کرے. لہذا حضرت خدیجت الکبرا سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی, آپ کی صداقت, آپ کی طہارت, آپ کا زہد, آپ کا تقویٰ اسلام سے پہلے بھی مشہور تھا, اور یہی وہ ساری تمام کی تمام وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے پروردگار رزق عطا کرتا ہے. لہذا حضرت پیغمبر کے بارے میں بھی جو یہ ایک تصور ہمارے ہاں ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ بڑے فقیر, فقیر نہیں تھے. جس کے لیے ملیکۃ العرب نے اپنی ساری دولت اس کے حوالے کر دی ہو, اگر آپ کو کہیں اور سے بھی مسئلہ ہو تب بھی یہ تصور کریں, مگر حضرت عبد المطلب کی وراثت سے کچھ نہیں ملا تھا. کیا جناب عبداللہ کی وراثت سے حضرت کو کچھ نہیں ملا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے پاس کچھ نہیں تھا. اور اگر آپ یہ تصور کر بھی لیں تب بھی جناب خدیجت الکبرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو تاریخ میں لکھا ہے, آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عطا کیا تھا کہ جتنے بھی آپ نام دوسرے لکھتے ہیں یہ سارے کے سارے بیٹھ کر حضرت کو ملیکہ کہتے تھے. حضرت کے تجارتی کاروان کا انتظار کیا کرتے تھے, کیونکہ جانتے تھے کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا کاروان لے جا سکیں. جب حضرت کا کاروان جاتا تھا تو اپنے کاروانوں کو ساتھ ملاتے تھے. جناب خدیجت الکبرا کی میں دولت بیان کرنے کے موقع پر نہیں ہوں, یا نہیں چاہتا کہ حضرت کی دولت کی وہ کیفیت روایات سے آپ کی خدمت میں بیان کروں, لیکن جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب جناب حضرت خدیجت الکبرا نے اتنی دولت دی تو کبھی تو تاریخ سے پوچھو کہ وہ دولت گئی کہاں. کبھی تو تاریخ سے پوچھو کہ پیغمبر کے پاس, اگر دیکھیے اس یہ جو تاریخ میں واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے بعض واقعاً پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقلوں کو اپنی سمجھوں کو تھوڑا سا تحرک دیں. پوری حضرت کی زندگی میں خاص طور پر جو ایک موقع ملتا ہے وہ تجارت کا کاروان ہے جو آپ جناب خدیجت الکبرا کا لے کر گئے. دو سفر حضرت کے تجارتی ملتے ہیں, ایک وہ تھا جب آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور بحیرہ راہب نے آپ کو واپس بھیجوا دیا. اس کے بعد دوسرا تجارت کا سفر کون سا ہے جو آپ نے جناب خدیجت الکبرا سلام اللہ علیہا کے مال کو لے جا کر کیا. ساری تاریخ مل کر متفق علیہ کیا کہتی ہے کہ حضرت خدیجت الکبرا اپنی جگہ ملیکۃ العرب تھیں, لیکن حضرت جب کاروان لے کر گئے تو اتنا فائدہ دلوایا آپ نے کہ حضرت کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اس عمل سے پروردگار چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ کم عقل مسلمانوں کو جب بھی یہ واقعہ دہرائیں ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ حضرت نبی اکرم ایک بہت اچھے اکانومسٹ, ایک بہت اچھے تاجر, ایک بہت اچھے اور مدبر انسان تھے اپنی زندگی میں. یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ سوچیں تو صحیح. وہ آدمی جو اتنی اچھی تجارت کرنا جانتا ہو, وہ آدمی کہ جس کا اکنامک سینس اتنا سٹرونگ ہو, کیا اس کے ہاتھ میں پیسہ آنے کے بعد ضائع ہو جائے گا؟ دیکھیے ایک کامیاب تاجر, اگر میرے پاس فرض کریں پیسے کہیں غلطی سے زیادہ سے آ جائیں اور میں خود تجارت کرنا نہیں جانتا تو میں کیا کروں گا؟ دوسرا راستہ, میں ایک ایسے تاجر کو تلاش کروں گا کہ جس کا تجارت کا ہنر اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنی تجارت میں کامیاب ہے تو میرا پیسہ بھی ڈوبنے نہیں دے گا. یہ فن ہے. آپ مجھ سے کہیں گے کہ تجارت کر دو تو میں اپنے ساتھ ساتھ آپ کا پیسہ بھی ڈبو دوں گا. مجھے نہیں آتی تجارت کرنی, واقعا نہیں آتی, اس لیے دیجیے گا بھی نہیں مجھے. جس کو آتی ہے تجارت کرنا اس کے اندر یہ ہنر ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ پیسے کو صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. اب حضرت کا یہ سفر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر تدبیر معاش, تجارت, اکنامک سنس اتنی سٹرونگ ہے. تو حضرت خدیجت الکبرا سلام اللہ علیہ کی سارے دولت ملنے کے باوجود بھی پیغمبر پھر بھی فقیر کیوں ہیں؟ غور کریں اس بات کے اوپر. اس ساری بات کا جو وجہ ہے, جو کیفیت ہے, وہ لفظ عائل میں ہے. قرآن نے نہیں کہا وہ وجدہ کا فقیرن فاغنا, ہم نے تمہیں فقیر پا کر, یا وجدہ کا مسکینن فاغنا, ہم نے تمہیں فقیر اور مسکین. یہ فقیر اور مسکین ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہوتی, جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. حضرت کے لیے لفظ استعمال کیا ہے عائل, عائل عیال سے نکلا ہے, اور عائل اسے کہتے ہیں کہ جس کا خاندان بہت بڑا ہو, بچے بہت ہوں. اب آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یہ کامن تھا, کم از کم چار چار شادیاں کرتے تھے, ہر بیوی سے سات سات آٹھ آٹھ بچے, ایک گھر میں چوبیس چوبیس پچیس پچیس بچے, وہاں کامن تھا یہ مسئلہ. اب اتنی اولاد کسی کی ہو, خود کثیر العیال ہونا عرب میں ایک افتخار تھا. اور کثیر العیال کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کثیر العیال کا مطلب جس کے اپنے گھر میں ہی تیس پینتیس بچے بندے ہوں موجود. اب وہ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا کمائے گا جو تیس پینتیس بندے کھائیں گے. تو عائل کا لفظ اس بندے کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جس کے گھر میں بچے زیادہ ہوں, لہذا اگر وہ بہت بھی کما رہا ہوتا تھا تو اس کی تنگ دستی اس اعتبار سے ہوتی تھی. یعنی اگر بہت کمانے والا بھی ہے لیکن گھر میں کھانے والے ہی تیس پینتیس ہے, اندازہ لگائیے نا, اچھا خاصا کما کر بھی کم پڑتا ہے. یہ کیفیت ہے کہ جو عائل ہونے کو ظاہر کرتی تھی. اب مجھے تاریخ میں یہ بتائیے کہ جس زمانے میں اللہ یہ بات کر رہا ہے اس زمانے میں پیغمبر کے گھر میں کتنے لوگ تھے؟ ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اگر ہم ان ضعیف روایات کو مان لیں, اگر مان لیں تب بھی تین اور بیٹیاں تصور کر لیں, اگر مان لیں ان کو, اور اگر نہ مانیں اور اپنے حساب سے بات کریں تو آپ کی بہن کی بیٹیاں تھیں, چلو آپ کے ساتھ اگر پل رہی تھیں تو پھر بھی کتنے ہو گئے ملا کے؟ پانچ آدمی. یہ تو پانچ ہمارے ہاں بھی آج کل نارمل ہوتا ہے. تو کیا پانچ آدمی جس کے ہاں فرض کریں گھر میں چار تین یا چار بیٹیاں ہوں اس کو عیالدار کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی نہیں کہتا, آج بھی رائج نہیں ہے. تو وہ زمانہ جس میں تیس پینتیس لوگوں کے اوپر یا شاید اس سے بھی زیادہ تعداد کو دیکھ کر کہا جاتا ہو, وہاں پر پانچ بندوں کی فیملی کو عائل کہا جائے گا, عیالدار کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا. تو پھر پیغمبر کے عیال کیا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کے عیال کا جو معنی ہے وہ مخفی ہے, اس معنی میں کہ جہاں پر آپ نے فرمایا, مثلا روایت ہے کہ انا و علی ابوا ھذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اس روایت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا, کہ ہر نبی اور ہر امام اپنی امت کا باپ ہوتا ہے, اور جب وہ امت کا باپ ہوتا ہے تو امت اس کے لیے بالکل اس کے اپنے گھر والوں کی مانند ہوتی ہے. لہذا جب پیغمبر کو عائل کہا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ ایک امکان یہ ہے کہ پیغمبر کے عائل ہونے سے مراد یہ لی جائے کہ چونکہ آپ امت کے باپ ہیں, اور یہ ہوا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کہاں گئی؟ تاریخ میں آپ اگر تلاش کریں گے تو وہ جتنے بھی بعد میں سخی غنی امیر کبیر جتنے بھی کہلائے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ٹکڑوں پر پل کر اس مقام پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. لہذا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہمارے ہاں مثلا تاریخ میں کچھ ایسے چیزیں موجود ہیں کہ جن کی مثلا تحقیق کی ضرورت ہے. ایک مثلا روایت بیان کر کی جاتی ہے کہ مسلمان پہنچے جب مدینہ میں تو یہودی ان کو کنواں نہیں دے رہے تھے, کنویں سے پانی نہیں پینے دے رہے تھے. اب وہاں پر ایک پورا افسانہ, ایک پورا سلسلہ تعمیر کر دیا گیا, ہم نے بھی سن لیا. اب آئے تاریخ سے پوچھیں, تاریخ میں آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی نے الصحیح من سیرت نبی اعظم کے اندر تاریخ سے ثابت یہ کیا ہے کہ مدینہ میں آٹھ ایسے کنویں تھے جو بطور کل وقف تھے, کسی کی ملکیت نہیں تھی, جس کا دل چاہے ان کنویں سے پی سکتا تھا, حتیٰ ان کنویں کے تاریخ میں نام موجود ہیں اور آپ نے لکھے. لیکن میں عموماً عالم اسلام سے ایک سوال کرتا ہوں, سب جانتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر کے بعد جو پچیس سال اپنے گھر میں گزارے ہیں اس میں حضرت کے کاموں میں سے اہم ترین کام کیا تھے جو کہ تاریخ نے ثبت کیے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ حضرت کا ایک اہم کام کیا تھا کہ حضرت بنجر زمین دیکھ کر خرید لیتے تھے اور پھر اس کے اندر کنواں کھودتے تھے, اس کنویں میں پانی آنے کے بعد وہاں پر زراعت کو قائم کرنے کے بعد وہ کنواں وہ زمین سب وقف کر دیتے تھے. اس طرح سے حضرت کے پاس بعض روایت نے سو, کسی نے ڈیڑھ سو, کسی نے دو سو کنویں تک لکھا ہے. لہذا حضرت کا ایک وقف نامہ موجود ہے تاریخ میں. علی کو فقیر سمجھنے والوں, حضرت کا وقف نامہ تاریخ میں پڑھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کتنے اربوں روپے کی جائیداد تو علی ویسے ہی وقف کر چکے تھے اتنا پیسہ ہونے کے بعد. بات یہ ہے کہ اہل بیت جو چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ کیا, کہ اپنے سے ضرورت سے زیادہ کی دولت کو جمع نہیں کرو بلکہ اس کے حقدار تک پہنچاؤ. तो मेरा सवाल सिर्फ एक इतना सा है कि अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम अकेले मिलकर सैकड़ों की तादाद में कुआं खोद सकते थे तो क्या सैकड़ों मुसलमान मिलकर एक कुआं नहीं खोद सकते थे? लिहाजा ये जो दास्तान साजी है इनके ऊपर थोड़ा सा तफक्कुर और गौर करने की जरूरत है। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना सारा माल और किस तरीके से लुटाया, किस तरीके से दिया, इसकी सबसे बड़ी दलील खुद कुरान की ये आयत। मैंने अभी अर्ज किया, खुदा जाने कितना खुलूस है जनाब खदीजतुल कुबरा के इस काम में, इस फेल में, कि जनाब खदीजतुल कुबरा पैगंबर को वो माल दे रही हैं और खुदा कह रहा है हमने तुम्हें गनी कर दिया। वो जो कि गनीयुन अलिल आलमीन है, वो जिसकी अता का कोई इंतहा नहीं है, वो किसी को अगर गनी कहे तो खुदा जाने जनाब खदीजतुल कुबरा ने कितना माल था जो हजरत को दिया। और सिर्फ माल दिया नहीं, जब वो सारे का सारा दीन मुबीन इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल हुआ तो आपकी हालत वो कि वो खातून के जिसके पास सैकड़ों की तादाद में कनीजे हुआ करती थी आज इस जगह पर पहुंच गई है कि जब पैगंबर गारे हेरा में इबादत के लिए जाते हैं तो आपको गजा पहुंचाने के लिए हजरत खुद गजा तैयार करके पाप्यादा उस मकाम तक गजा लेकर जाती हैं। तारीख ने लिखा है ऐसी आशिक रसूल तारीख ने दोबारा कभी नहीं देखी। आप और मैं भी आज जाकर अगर गारे हिरा आज देखेंगे तो एक मरतबा सोचेंगे कि इतना ऊपर जाना, लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उसके बावजूद जब कुछ दिन हो जाते हजरत की जियारत किए बगैर तो इश्क पैगंबर आपको उस जगह तक ले जाता जहां पर आज आम इंसान के लिए जाना आसान काम नहीं है। और खुदा जाने इस मुद्दत में हजरत से कितना इश्क किया है कि तारीखों ने रिवायतों ने लिखा है कि पैगंबर अपनी सारी जिंदगी जनाब खदीजतुल कुबरा को फरामोश नहीं कर सकते। लिहाजा जनाब आयशा से रिवायत आप फरमाती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैगंबर ने कुर्बानी की हो और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के दोस्तों को और आपके खानदान के अफराद को हिस्सा ना भिजवाया। इस कदर इश्क है नबी को जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा। आपकी शहादत, मैं लफ्ज शहादत इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जनाब खदीजतुल कुबरा इस मंजिल पर इस वक्त इस तरीके से पहुंची हैं कि उसके पीछे 4 साल का शाब अबू तालिब का मुहासरा इक्तसादी है। ये जो तकलीफें हैं, ये जो परेशानियां हैं जिनसे हम और आप गुजर रहे हैं, खुसूसन उसरा की फैमिली, ये याद रखिएगा कि मोमिनीन के लिए खुदा की तरफ से ये मुकर्रर है। हमारा काम क्या है? एक हम ये कि खुदा से शिकायत, खुदा से ना करें शिकायत, खुदा के मुकाबले पे सब्र से काम लें, खुदा से दुआ मांगे कि वो आपकी इन तकलीफों और परेशानियों में आपको मजीद सब्र अता करें। लेकिन अगर ये काम जुल्म से हुआ है तो जालिम के खिलाफ खड़ा होना ये अहने दीन है। 4 साल आप यहां पर बैठे हैं, यकीनन तकलीफ है। माह मुबारक के रमजान में पिछले चंद दिनों से जितनी शदीद गर्मी हो रही है उसको देखकर आप लोगों के लिए सिवाय दुआओं के हमारे दिल से कुछ नहीं निकलता, इसलिए कि हमारी शायद इतनी हैसियत नहीं है, हमारा ईमान शायद उस दर्जे पर नहीं है। लेकिन खुदा आप लोगों की तौफीकात में इजाफा करे कि जो आप इतनी शदीद गर्मी में भी मजलूमों का साथ देने के लिए, जालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इतनी गर्मी में यहां बैठे। लेकिन अब जब आपको गर्मी का एहसास हो तो जनाब खदीजतुल कुबरा की इस मजलूमियत को दर्क करने की कोशिश कीजिएगा। शाब क्या था? शाब एक दर्रे का नाम था, न जिसमें सर पर कोई साया, ना कोई घर, ना कोई साहिबान। लिहाजा गर्मी होती है तो शदीद गर्मी में बैठे हैं और अगर सर्दी हो तो शदीद सर्दी में बैठे। रिवायात कहती हैं कि शाब अबू तालिब की सख्ती ने अहले बैत के बदन की, जिस्म की, खाल की रंगत को तब्दील कर दिया था। और इतना सख्त इक्तसादी मुहासरा था कि बाज़ औक़ात अहले बैत अलैहिस्सलाम और पैगंबर के साथ जो मुसलमान वहां मौजूद थे वो मजबूर हो जाते थे घास और फूस खाने पर। یہ وہ سارے مصائب تھے کہ جنہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اتنا نحیف کر دیا تھا کہ یہ ختم ہونے کے کچھ عرصے کے اندر آپ مریض ہوئی اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی. لیکن جس وقت آپ کے انتقال کا مرحلہ نزدیک تھا آپ نے کچھ وصیتیں ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. ایک وصیت کا مرحلہ آپ کی محبت بھی ہے لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ان تمام مسائل کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات کے مطابق قبر کی کیفیت سے پریشان ہیں. لہذا حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا اور جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہیں کہ اللہ اور میں بھی ان پر سلام بھیج رہے ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ با عظمت بی بی ہے کہ اللہ نے یا اپنے انبیاء پر سلام بھیجا ہے یا جناب خدیجۃ الکبریٰ پر سلام بھیجا ہے. اتنی با عظمت بی بی جو وصیتیں کر رہی ہے اس میں سے ایک وصیت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک بھی اس وقت زیادہ نہیں ہے. لہذا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذہن میں جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تنہا رہ جائے گی میری بیٹی. لہذا حضرت کو بلا کر ایک خاص جو آپ نے وصیت کی ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کی. میں کہوں گا یا جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ تو اپنی بیٹی کے لیے وصیت کر گئیں لیکن آپ کے قلب میں یہ بات موجود تھی کہ پیغمبر موجود ہیں اور پیغمبر نے بھی اپنی زندگی میں جتنا جناب سیدہ کا خیال رکھ سکتے تھے رکھا لیکن خود پیغمبر کے دل میں بھی یہ بات تھی جو پیغمبر کی شہادت واقع ہو رہی تھی. لہذا اپنی شہادت سے پہلے ایک مقام پر بیٹھ کر پیغمبر زار و زار رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا پیغمبر سے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گویا میرے بعد میری عمر میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے ہاتھوں زخمی ہو کر میری بیٹی مجھے اپنی مدد کے لیے بلائے گی لیکن کوئی میری بیٹی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. میں کہوں گا یا جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ نے بہت سخت وقت دیکھا آپ نے بہت سخت کیفیات کو دیکھا لیکن ہر سختی میں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ موجود تھی میری بی بی. لیکن جب آپ کی بیٹی در و دیوار کے درمیان آئی ہے تو کوئی سیدہ کا ساتھ دینے والا موجود نہ تھا. ارے در و دیوار کے درمیان ولایت کے دفاع کے لیے آپ کی بیٹی کھڑی رہی اس وقت تک کھڑی رہی جب تک ملعون نے اپنی نیاب کے وار سے آپ کی بیٹی کے پہلو کو شکست نہیں کیا. ارے اتنی زور کی ضربت تھی کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی زہرا کا محسن ساکت ہو کر شہید ہو گیا. ارے میری بی بی زمین پر گر گئی لیکن اس عالم میں بھی سید علی کو اس لیے آواز نہیں دے سکی کیونکہ آج علی کا دفاع زہرا نے کرنا ہے. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا وا محمد وا بتا بابا کر اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھو. لیکن عزیزو کسی کی مدد کی تو ضرورت تھی. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا یا فضا خزیری اے فضا کر مجھے سنبھال. جناب فضا نے ابھی سیدہ کو سہارا دے کر کھڑا ہی کیا تھا کہ یہ لوگ دلدلاتے ہوئے سیدہ کے گھر کے اندر گھس رہے تھے. سیدہ ایک مرتبہ اور آگے بڑھی راستے کو روک کر کہا میں تمہیں علی تک نہ جانے دوں گی. روایت کہتی ہے ایسا تماچا ظالم نے مارا سیدہ زمین پر گر گئی. لوگ علی کے رس گلے میں رسی باندھ کر علی کو کھینچ کر لے کر جا رہے تھے. خدا جانے سیدہ دفاع ولایت کی کس منزل پر ہے. اس عالم نے دوبارہ ایک مرتبہ کھڑی ہوئی ملائک کائنات کے سامنے آ کر کہتی ہے میں تمہیں امیر المومنین کا میں تمہیں ابو الحسن کو لے جانے نہیں دوں گی لیکن اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا خدا کی قسم میں اپنے سر سے چادر ہٹا کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی. بس اداروں یہ سننا تھا ان لوگوں نے ملائک کائنات کو چھوڑ دیا سیدہ علی کو بچا کر گھر لے آئی. میں کہوں گا جناب سیدہ یہ لوگ جیسے بھی تھے لیکن جب آپ نے کہا اپنے سر سے چادر ہٹا کر بد دعا کروں گی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے لیکن خدا جانے وہ کیسے
سے بے غیرت ہے، جو شب عاشور جو ایک مرتبہ شام غریبہ حسین کے خیموں کو آگ بھی لگا رہے تھے، جلتے ہوئے خیموں سے نکلتی ہوئی بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتار رہے تھے، سر برہنوں بیویوں کو بازاروں اور درباروں میں بھی لے کر،
ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلم ینقلبون.